تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم صدق. بسم الله الرحمن الرحيم باب الحدث في المسجد به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن زناد عن العارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے باب الحدث فی المسجد مسجد میں بے وضو ہو جانا. اس باب کے تحت ایک حدیث لائے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے برابر تم میں سے کسی ایک پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے. ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. ما لم یحدث جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. اگر حدث لاحق ہو گیا وضو ٹوٹ گیا تو اب ان کی دعا رک جاتی ہے. دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر له، اے اللہ اس شخص کی بخشش کر دے. اللہم ارحمه، اے اللہ اس پر رحم کر. مسلسل یہ دعا فرشتے کرتے رہتے ہیں جب تک نماز کے بعد نمازی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. یہ حدیث لائے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی عادت شریفہ ہے کہ ترجمۃ الباب کی مناسبت سے حدیث لاتے ہیں. ترجمۃ الباب تھا باب الحدث فی المسجد، مسجد میں بے وضو ہو جانا. اس کے تحت حدیث لائے معلوم یحدث کے الفاظ ہیں کہ جب تک نمازی بے وضو نہیں ہو جاتا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دو چیزیں ثابت فرما رہے ہیں. ایک تو نماز کی فضیلت، اور ایک نماز کے بعد تھوڑی دیر اسی جگہ پر بیٹھے رہنے کی ترغیب، کہ نماز اس قدر اونچی عبادت ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد نمازی اسی جگہ پر اگر بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تو اس وقت تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور بخشش اس کی طرف متوجہ رہے. ایک تو اس بات کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً نہ اٹھ جاؤ، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہو تاکہ یہ فرشتے کی دعا آپ کو مل جائے. اور ظاہر ہے کہ فرشتہ دعا کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ ایک معصوم مخلوق ہے جس کی دعا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور وہ بھی دو دعائیں کرتا ہے، ایک بخشش کی دعا کرتا ہے اور ایک رحمت کی دعا کرتا ہے. دوسرا، نماز کی فضیلت مطلوب ہے کہ صرف نماز ہی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس عبادت کی ادائیگی کے بعد، تکمیل کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس نمازی کا وہ مرتبہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. گویا کہ نماز کی تکمیل کے بعد اسی مقام پر بیٹھے رہنا نماز ہی کی حالت ہے. جیسا کہ اس نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا نماز ہی کی حالت ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ انتظار الصلاۃ، کہ نماز کا انتظار کرنا حقیقت میں نماز ہی ہے. اور عجیب شان والی عبادت ہے کہ اس کی تکمیل کے بعد بھی انسان نماز ہی میں ہے گویا کہ، اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ روزے کی ادائیگی کے بعد فرشتہ بخشش کی دعا کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد دعا کرتا ہے، اور اخلاق حسنہ کسی عبادت کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا. نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز ادا کرنے کے بعد نمازی اسی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتہ اس کے لیے مسلسل دعا کر رہا ہے، جتنی دیر بیٹھا رہے گا یہ دعا ہوتی رہے. اس سے آپ اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں. اب رہا یہ سوال، اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ کیونکہ نماز بھی دو طرح کی ہے، ایک کامل اور ایک ناقص. بہت سے نمازیوں کی نماز ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ناقص ہے. جن نمازوں کے بارے میں خود حدیث میں فرمایا ہے کہ میلے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں، ایک وہ بھی نماز ہے. اب یہاں پر کون سی نماز مراد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے کامل نماز مراد ہے، یعنی اتنی ناقص نہ ہو کہ میلے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے، کم از کم اتنا درجہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے. اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے والی نمازوں کے بھی درجے ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگوں کی پوری نماز قبول ہو جاتی ہے، بعض نمازوں کی نصف نماز قبول ہوتی ہے، بعض نمازیوں کی تہائی نماز قبول ہوتی ہے، بعض نمازیوں کی چوتھائی نماز قبول ہوتی ہے. درجہ بدرجہ اعلی حد القیاس، جتنی توجہ اور اخلاص ہے اسی درجے سے اس کی قبولیت کا درجہ ہے. تو ایسی ساری نمازیں تو اس مفہوم میں داخل ہیں کہ اگر ہماری نماز ایسی ہے کہ چوتھائی درجہ اس کا اللہ کے ہاں قبول ہے، اور ایسی نماز ادا کرنے کے بعد اگر وہ بیٹھا ہے تو فرشتے کی دعا اس کو ملتی ہے. اور اکمل اور کامل نماز ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام و اولیاء اعظام کی نمازیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن ایسی نماز مراد نہیں کہ وہ اس قدر ناقص ہو کہ میلے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جائے، یا اس قدر ناقص ہو کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی نمازی کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی ہے، تو فرمایا کہ یہ نماز اس کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. یعنی نماز قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر یہ نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی، جو اس کی حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر کسی نمازی کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی ہے تو یہ نماز اللہ سے دوری کا ذریعہ بن رہی ہے. تو فرمایا کہ اس درجے کی نماز ہے، اس نماز کی ادائیگی کے بعد بھی یہ فضیلت نہیں ملتی ہے کہ معصوم فرشتے اس کے لیے دعا نہیں کرتے. ہاں اگر ایسی نماز ہے کہ جو قبول تو ہے لیکن کامل، نصف، چوتھائی حصہ، تہائی حصہ، درجہ بدرجہ، تو ایسی نماز اگر ہے تو اس کے لیے فرشتوں کی دعا ملتی ہے کہ جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے متواتر دعا ہوتی رہتی. اب رہا یہ سوال کہ اس مقام سے کون سا مقام مراد ہے؟ آیا وہ سجود اور رکوع کا وہ مقام مراد ہے جہاں انسان نماز ادا کرتا، یا وہ مکان مراد ہے کہ جس کے اندر اس نے نماز ادا کی؟ مسجد ہے، گھر کا کمرہ ہے، یا گھر ہے؟ پورا گھر مراد ہے، یا پوری مسجد مراد ہے، یا خاص وہ مقام مراد ہے کہ جہاں رکوع اور سجود کر رہا ہے؟ اکثر محدثین، جن کو جمہور محدثین کہتے ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ خاص وہ مقام مراد ہے کہ جہاں انسان قیام، رکوع اور سجدہ کرتا ہے. اسی جگہ پر اگر یہ بیٹھا رہتا ہے کچھ دیر تو یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس جگہ سے اگر اٹھ جاتا ہے اب یہ دعا رک جاتی ہے. اور اس جگہ پر بھی اگر یہ وضو کی حالت ہی میں بیٹھا ہے تو اس کو یہ دعا ملتی رہتی ہے. اگر اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فرمایا کہ اب یہ دعا اس کو نہیں ملتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ باوضو حالت میں بیٹھا. البتہ قاضی ایاز، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مکان مراد ہے کہ جہاں پر انسان نے، نمازی نے نماز ادا کی ہے. اگر گھر میں ادا کی ہے تو گھر کی جتنی حدود ہے اس حدود کے اندر موجود ہے اور وضو سے ہے تو اس کے لیے فرشتے یہ دعا کرتے رہیں گے. اللہ مغفر لہو اللہ مرحمو، اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر. نماز پڑھنے کے بعد گھر میں پھر رہا ہے، گھر کی حدود کے اندر اس کے لیے دعا ہو رہی ہے جب تک وضو ہے. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں اگر مسجد میں نماز ادا کی ہے تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد حدود مسجد کے اندر پھر رہا ہے اور وضو اس کا باقی ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو فرشتے متواتر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو بارہ جمہور کا قول اہمیت پر مبنی ہے کہ اس خاص مقام کی اہمیت ہے، اور قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ کا قول وسعت پر مبنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں بہت وسعت ہے، اب اس کو ایک خاص مقام کے ساتھ کیوں مخصوص کریں، بلکہ وہ پورا وہ مکان اور حدود اس جگہ پر ہے، کیونکہ مصلی وہ فرمایا تو مصلی ظاہر ہے کہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تمام اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر اس نے نماز ادا کی، اور خاص اس سجود اور رکوع کا مقام اس کو بھی مصلی کہتے ہیں. لیکن اگر یہ کمرہ ہے اس کمرے کو بھی مصلی کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھتے ہیں، نماز کی جگہ. تو بہرحال جو بھی قول ہو یہ فضیلت پر مبنی ہے. دوسرا، اس حدیث سے نماز کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا درجہ ہے، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کائنات کی تکمیل کا مقصد انسان ہے. پوری کی پوری کائنات، آسمان و زمین کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ انسان کے لیے پیدا کی ہے. آسمان، زمین، شجر و حجر، شمس و قمر، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، اور یہ ساری کی ساری کائنات انسان کی خادم ہے، انسان ان کا خادم نہیں ہے، انسان پوری کی پوری کائنات کا مخدوم ہے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا، تمہارے لیے پیدا کیا گیا. اور حدیث میں فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. تو گویا کہ انسان کے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے، یہ دنیا کے لیے انسان پیدا نہیں کیا گیا. تو کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی، انسان انکم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا انسان خالق کائنات کے لیے پیدا کیا. تو کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی، انسان خالق کائنات کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ساری کی ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی، انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ساری کی ساری کائنات عبادت کے لیے پیدا کی گئی. منطقی اصول کے مطابق نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کی ساری کائنات عبادت کے لیے پیدا کی گئی. اب جب ہم عبادت کا جائزہ لیتے ہیں تو عبادت میں سے سب سے فرد کامل، اکمل ترین فرد عبادات میں سے صرف اور صرف نماز ہے. یہ عبادات کے افراد میں سے کامل ترین فرد ہے نماز. اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں اپنی ذات سے عبادتیں نہیں ہیں، وہ اس لیے عبادت بنتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی اطاعت ہے، ورنہ اپنی حقیقت اور ذات کے اعتبار سے وہ عبادت نہیں بلکہ امتثال امر کی وجہ سے عبادت ہے. اور نماز یہ اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہے، اس لیے نماز کو فرد کامل قرار دیا گیا کہ عبادات کے افراد میں سب سے کامل ترین فرد نماز ہے. اس لیے کہ عبادت کا معنی کیا ہے، لفظ عبادت کا معنی، یہ لفظ عبادت عربی کا لفظ ہے، عبادت تعبد، تعبد کا معنی ہوتا التذلل، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو نیچا کرنا، سب سے اونچے کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کرنا، اس کو کہتے ہیں تعبد. تو عبادت کا معنی اپنے آپ کو ذلیل کرنا، سب سے زیادہ عزت والے کے سامنے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور یہ مفہوم مکمل طور پر صرف اور صرف نماز میں پایا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کا نماز کا مفہوم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نماز کا اگر مفہوم ہوگا تو وہاں تو تذلل آ جائے گا، اور اللہ کے ہاں ذلت کا معنی یہ اس کی شان کے مناسب نہیں، وہاں سب عظمت کے معنی. تو تذلل، اس لیے کہ روزہ، روزہ کسے کہتے ہیں؟ لذات نفسانیت سے دور رہنا، کھانے سے مستغنی، پینے سے بے پرواہ، جائز خواہشات سے دور. تو گویا کہ ایک طرح کا غنا، مستغنی ہے یہ انسان کھانے پینے سے، تو یہ غنا کی جو شان ہے یہ خدائی شان ہے، یہ بندگی کی شان نہیں. یہی وجہ ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اصوم لی وانا اجنی بھی، روزہ میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ کسی اور عبادت کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ اس نے فرمایا کہ روزے دار کے اندر جو خلق پیدا ہوتا ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا، جائز خواہشات سے دور رہنے کا، یہ خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلق ہے. اللہ بھی کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور جائز خواہشات کے تابع نہیں ہیں. یہ خلق بندہ اپنے اندر جب پیدا کرتا ہے تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خلق اس نے پیدا کر دیا. اور اس حدیث پر عمل ہوا کہ تقلقو بی اخلاق اللہ، اللہ کے خلق اپنے اندر پیدا کرو. اس نے اللہ کا خلق پیدا کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنے ساتھ اس کو مخاطب کیا کہ روزہ میرے لیے، میں براہ راست اس کا بدلہ دوں گا، درمیان میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے الصوم لی وانا اجرا بھی، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ کون ہے؟ میری ذات، میں خود اس کو مل جاؤں. ظاہر ہے کہ اس کے ذات کا وصف جس نے اپنے اندر پیدا کیا، خلق پیدا کیا، تو انعام میں اللہ نے اپنی ذات ہی دے دی. تو روزے میں غنا ہے، اس میں ذلت نہیں ہے. ذلت تو کھانے میں ہے، مانگنے میں ہے، غنا اس میں ذلت نہیں ہے. تو اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے روزے میں تذلل نہیں ہے، لیکن چونکہ امتثال امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حکم کو پورا کرنا ہے، اس لیے وہ عبادت ہے. زکات، زکات کے اندر بھی تذلل کا معنی نہیں ہے، وہ عبادت ہے، لیکن عبادت کا معنی ذلت وہ نہیں ہے زکات، کیونکہ زکات میں عطا ہے، آپ دیتے ہیں غریبوں کو، بانٹتے ہیں، یہ عطا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلق ہے. اس طرح کے خلق کی شان دینے والا سخی پیدا کرتا ہے، دے رہا. تو عطا کے اندر تذلل نہیں. تو اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے، اپنے ذات کے اعتبار سے یہ بھی عبادت نہیں، ہاں امتثال امر کی وجہ سے عبادت. اسی طریقے سے تمام عبادات کو اٹھا لیجیے، نماز کے علاوہ کسی کے اندر تذلل نہیں پایا جائے گا، پورا کامل تذلل اس نماز کے اندر موجود ہے. کہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ عظمت والی ذات کے سامنے جھکاتا ہے، اور جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے اس کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے، قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے غلاموں کی طرح، مجرموں کی طرح، پھر رکوع میں جا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر جتنی تسبیحات ہیں، جتنے نماز کے اندر کلمات ہیں، وہ دو ہی نوعیت کے ہیں، یا تو اظہار فدائیت نفس ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ پر فدا کرنے کا اظہار کرتا ہے نماز میں، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اظہار عزت و عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، دو ہی ہے. پورے نماز کی تسبیحات اور اس کے کلمات یہ دو میں تقسیم ہیں. یا تو انسان اپنے نفس کو فدا کرنے کا اظہار کرتا ہے کہ میں تجھ پہ قربان ہوں, میری خواہشات تجھ پہ قربان ہوں, تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا, یعنی وہ تکبیر جو حرام کرنے والی ہے, یعنی یوں کہہ کے وہ کھانا پینا خواہشات پیچھے پیچھے پھینک دیتا ہے اور ہاتھ باندھ لیتا ہے کہ اب کھانے سے بھی آ رہی ہوں پینے سے بھی دور ہوں, اب میں تیرے سامنے غلاموں کو رکھا ہوں. تو یا تو نفس کو قربان کرنے کا اظہار کرتا ہے اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت کا اظہار کرتا ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت. تو جس طریقے سے جتنا اس نماز کے اندر بھی ارکان کا تزلزل بڑھتا چلا جاتا ہے, قیام سے رکوع میں جاتا قرب بڑھتا ہے, رکوع سے سجدے میں جاتا اور قرب بڑھتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نمازی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے, اتنا قرب بڑھ جاتا ہے. سب سے زیادہ قریب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشانی جو انسان کی تخلیق کے اعتبار سے سب سے اونچی بنائی, یہ ایسی ذلت اختیار کرتا ہے کہ اس کو بالکل نیچا کر دیتا ہے, بالکل پاؤں کے برابر کر دیتا ہے, پاؤں پر زمین, زمین پر پاؤں اور زمین پر پیشانی دونوں برابر ہو گئے. اس سے بڑھ کر ذلت کی اور کیا انتہا ہو سکتی. تو جب اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ذلیل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے لیے جب کوئی ذلیل کرتا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جب اللہ کے سامنے کوئی جھکتا ہے اللہ کے لیے, اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ سجدے کی حالت وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. تو پوری کی پوری کائنات کی تخلیق عبادت کے لیے اور عبادت میں فرد کامل نماز, اور اپنے ذات کے معنی, ذاتی معنی کے اعتبار سے فی نفسی حقیقت میں عبادت ہے ہی نماز, باقی تمام عبادتیں امتثال امر کی وجہ سے عبادت بن رہی ہیں, کیونکہ وہ ذلت کا مفہوم جو نماز میں وہ کہیں نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کی ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی, انسان کو اللہ کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. تو منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور عبادت میں سے بھی فرد کامل نماز ہے, تو یہ منطقی نتیجہ نکلا کہ یہ کائنات نماز کے لیے پیدا کی گئی. اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ کائنات کی تخلیق محض نماز کے لیے. اور یہ وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں وہ شرائط کے ساتھ مشروط ہیں. زکوٰۃ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں, مالدار ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہے, غریب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہے, روزہ ہے اگر آپ صحت مند ہیں, بوڑھے فرتوت نہیں ہو گئے ہیں, روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھیے, ورنہ فدیہ دے دیجیے. حج ہے, حج استطاعت کے ساتھ مشروط ہے, اگر آپ مالدار ہیں صاحب استطاعت ہیں تو حج کی عبادت آپ پر ہے. لیکن نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں, غریب پر بھی ہے, امیر پر بھی ہے, گورے پر بھی ہے, کالے پر بھی ہے, سب پر نماز, یہ کسی حالت میں معاف نہیں. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے, لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارہ کیجیے, لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیے, لیکن نماز کی حالت میں معاف نہیں. تو معلوم یہ ہو کہ نماز یہ کائنات کی بنیاد ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل عظیم تسبیح ہو و صلاتہ ہو, کہ تمام مخلوق نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح سیکھ لی. یہ نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جو ساری مخلوق ادا کرتی, عالم نباتات, عالم جمادات, عالم حیوانات, عالم انسان, عالم ملائکہ, عالم جن, تمام کی تمام مخلوقات کا ذرہ ذرہ اگر کوئی عبادت ادا کرتا ہے وہ نماز کی عبادت کرتا. انسان کی نماز اور ان کی نماز میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ وہ چونکہ عاقل نہیں ہے دوسری مخلوق, تو وہ ذی عقل نہیں ہے, لہذا ان کی نماز تکوینی اور جبلی طور پر, استراری طور پر ان کی ادا ہوتی ہے, اختیاری طور پر نہیں استراری طور پر ان سے ادا ہوتی ہے, کہ جیسے فرشتے سے عبادت
سانس سانس سے جو عبادت اس کی استراری عبادت ہے, اس کی اختیاری نہیں. تو پتھروں کی, درختوں کی, شمس و قمر کی, آسمان و زمین کی جو نماز ہے وہ استراری ہے, جبلی ہے, تکوینی ہے. اس کی جبلت اور فطرت میں اللہ نے رکھ دیا, وہ ادا کر رہا ہے. چنانچہ اہل دل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو گویا کہ قیام کی نماز دے رکھی ہے کہ وہ درخت قیام کی حالت میں ہے. قیام عالم نباتات, قیام نماز کا وہ رکن قیام کا ادا کر. اور چوپائے جانور جتنے ہمیں نظر آتے ہیں, گائے, بھینس, بکری, یہ رکو نماز کا رکو ادا کرتے ہیں, جن کو رکو میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. گائے چلی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے رکو کر کے جا رہی ہے. اور زمین پر رینگنے والے جانور, سانپ, بچھو, کیکڑا, یہ سجدے کی حالت میں, یہ نماز کے سجدے میں ہے ہمیشہ کے لیے ان کی یہ نماز. اور یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں, یہ تشہد, جب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے تو پہاڑ یہ نماز کا تشہد ادا کر رہے ہیں. کہ جیسے تشہد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے نیچے کا گھیر زیادہ ہو جائے اوپر کا کم ہو, تو پہاڑوں کا نیچے کا گھیر زیادہ اوپر کا کم. وہ بھی ایسے کوئی ہماری کے سجدہ اٹھا کے دیکھو ایسے جیسے تشہد میں بیٹھ کے. اور پھر آسمان کے سیارے اور ستارے, فلکیات کا نظام, یہ گردش میں ہے, سیارے گردش کر رہے ہیں. تو گردش, یہ گردش کا جو رکن نماز کے اندر ہے, یہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سیاروں کو دے دیا ہے, اس لیے کہ نماز کے اندر گردش بھی ہے. اور نماز کی گردش کیا ہوتی ہے؟ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو گردش کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان قیام سے شروع کرتا ہے سجدے تک, پھر دوبارہ آ جاتا ہے قیام پر, پھر شروع کرتا ہے سجدے, پھر دوبارہ آ جاتا ہے قیام پر. یہی وجہ کہ ایک رکعت جائز نہیں ہے, دو ہی رکعتیں, کم سے کم نماز کی دو رکعت ضروری. اور وہ اسی وقت گردش ہے کہ انسان قیام سے سجدے میں پھر واپس آتا ہے. تو گردش میں جس طرح کہ دائرہ جب چلتا ہے تو جیومیٹری کے قانون کے مطابق جس نقطے سے ابتدا ہوتی ہے جب اسی پر انتہا ہوتی ہے تو دائرہ بن جاتا ہے, یہ ہے گردش. تو نماز میں یہ گردش موجود ہے کہ قیام سے سجدے میں پھر قیام میں. تو یہ گردش, یہ رکن اللہ تبارک مطالعہ نے آسمان کی فلکیات اور حیثیت کے نظام کو دے دیا. تو تمام کی تمام مخلوقات کسی نہ کسی درجے میں جو اللہ تبارک مطالعہ ہے ان کے لیے متعین فرمایا وہ نماز کی حالت ہے. اور یہ انسان یہ تمام کے تمام ارکان نماز کی ان کی ادائیگی پر معمول ہے. تو اس حدیث سے نماز کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل سے انسان جب فارغ ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا شروع کر دیں, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر رحم کر دے. اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر تک اس جگہ پر بیٹھا رہے, کچھ تسبیحات پڑھتا رہے, اللہ کے ذکر میں مصروف ہے کچھ دیر تک تاکہ فرشتوں کی دعا مل جائے. اور یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر نماز پڑھتے فوراً بھاگتا تو اس کو عدم قبولیت کا اشارہ فرما ہے. اس کا مطلب اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. اس سے آپ اندازہ کریں, اتنی کھلبلی لگی کھڑی ہے کہ بس سلام پھیرتے ہی بھاگتا, نہ ذکر کی توفیق نہ دعا کی توفیق. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول ہی نہیں. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک طاعت کے بعد, بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نیکیاں کرتے ہیں, کچھ ہمیں انڈیکیشن ہونا چاہیے کہ ہماری نیکی قبول بھی ہے کہ نہیں. تو اہل کشف نے, اہل دل نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جس نیکی کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق ہو جائے تو سمجھو پہلی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو چکی. یہ آپ کے لیے بہترین نام. آپ نماز پڑھ کے نکلے باہر, باہر جا کے کسی غریب کو دو پیسے دے دیے, کسی کو اچھی بات کہہ کے دل خوش کر دیا, تو سمجھو انشاءاللہ نیکی کے بعد نیکی ہوئی تو قبول ہوئی پہلی. اگر باہر نکلتے جھوٹ بول دیا اور غیبت کر دی تو پھر آپ سمجھے کہ نماز میں گڑبڑ خلل ہے. اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طاعت کے بعد ایک دفعہ آپ نے اللہ کہا, اس ایک اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی اگر توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ پہلا اللہ کہنا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. اور فرمایا کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے وقت کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ قبول ہوگی. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب ایک نماز پڑھ لی اب ضرور دوسری کی فکر کریں تاکہ پہلی قبولیت کا آپ کو یہ اشارہ دے. اس لیے فرمایا کہ یہاں اس نماز کی ادائیگی کے بعد انسان جب اسی جگہ پر بیٹھا ہے تو طاعت کے بعد بھی طاعت سے دل لگا کے بیٹھا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا مقام اور فرشتے کو متعین کر دیا اس کی دعا کے لیے, اللہم اغفر له ہو اللہ مرحم ہو, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر رحم کر دے, بیٹھا ہے. لیکن اگر اتنی جلدی ہے سلام پھیر دی بھاگا. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر سے چلتے ہیں تو یہ انسٹرکشن دے کے آتے ہیں, ذرا بریانی کو ذرا اچھی طریقے سے, قورمہ ذرا ٹھیک ٹھاک تڑکا لگا کے رکھیے گا, ابھی آئے گا. اب یہاں سلام پھیرتے ہی بھاگے اور وہاں سے قورمے کی انسٹرکشن دے کے آئے اور یہاں سے جاتے وہ دی لیں, نہیں ایسا نہیں. وہاں سے آئیے اپنے آپ کو تیار کر کے کہ اللہ کی نماز کے لیے, اور پھر جب ہم نماز ادا کریں وہ بیٹھیے وہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جو ہے کہ یہ منظر بنتا ہے کہ نمازی نماز ادا کرنے کے بعد بھی یہ بیٹھا اسی جگہ پر, جو ہے کہ اس کا دل اس نماز میں اٹکا ہوا ہے, تو فرشتہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ فوراً اٹھ گئے تو پھر آپ کے لیے دعا نہیں. اب رہا یہ سوال کہ کون سی نماز مراد ہے, فرض نماز یا نفل نماز مراد ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ اس حدیث میں فرض نفل کی کوئی قید نہیں ہے, مطلق فرمایا ان الملائکہ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فی ما لم یحدث, کہ اس نے نماز کی جگہ پر ادا کی ہے جب تک وہاں بیٹھا ہے فرشتے اس کے لیے بخشی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اب نماز فرض ہے نفل, کوئی بھی نماز ہوگی وہ اس میں شامل ہے. فرض پڑھنے کے بعد بیٹھے تو بھی آپ کو فضیلت مل رہی, نفل پڑھنے کے بعد بیٹھے تو بھی فضیلت مل رہی. اور میں نے بتایا کہ مقام وہ جگہ بھی مراد ہو, مکان بھی مراد ہو سکتا ہے. اس لیے نماز یہ کائنات کی بنیاد, اور پھر نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنے کا اہتمام کرو, دعاؤں میں مصروف رہو, ذکر میں مصروف رہو, تاکہ فرشتے کی دعا زیادہ سے زیادہ مل جائے اور ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ہمارے معزز مہمان نجم حسن صاحب یہ گیسٹ اسپیکر ہمارے تشریف لائے ہیں پاکستان سے, کراچی سے, تو انشاءاللہ ابھی ان کا لیکچر شروع ہوگا, تو آپ ذرا کوئی توجہ سے لیکچر ان کا سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اچھے انداز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على اخر خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813.